اس بات کی جامعہ تھی، ان سب علوم کے ایسے ذات ضابط پر کو بھیجا جس کا حدیث کی حیثیت سے اس کی حیثیت محدثین جانتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم پر اکثر علماء کا اتفاق لولا قدم معرفت ہو رکھتا ہے کہ محمد یا علی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ہم پیدا نہ کرتے تو ان اخلاق کو پیدا کرتے، عظیم ذات کو بھیجا اور باقی تمام دروازے بند کر دیے، علم و عرفان کے، ہدایت کے، کمال کے، باقی سارے دروازے بند ہو گئے اور ایک کامل دروازہ کھول دیا اور اعلان فرمایا کہ اب قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اگر نجات کا راستہ، ہدایت کا راستہ اور کمال کا راستہ چاہتے ہیں تو وہ یہ ذات بابا کا، لیکن ہم لوگوں کی عقلوں پر کتنا افسوس کیا جائے اور ہم اپنے اوپر کتنا روئے ہوگی کام ہے کہ اس ذات کے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبروں کے بارے میں آتا ہے، عظیم و شان پیغمبروں کے بارے میں تمنا کرتے تھے کہ اس امت میں سے ہو جائے، اس امت میں سے ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو جائے، ایسی ذات اکثر، لیکن ہم لوگ کتنے نادان ہیں اور کتنے غافل ہیں کہ ایسی عظیم دولت اور ایسا عظیم جو انعام اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم لوگوں کو، ہم اس کے قدردان نہیں ہوئے، اس کے قدردان نہیں ہوئے۔ وہ امتی کیا جس نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، اور وہ بندہ کیا جس نے اپنے مولا کو نہیں پہچانا، ایک بادشاہ تھا اس کا ایک وزیر تھا عمیر نام کے وزیر، اس کو بڑے شاہانہ مزاج کا تھا، ایسا شاہانہ مزاج کہ اپنے غلاموں کو بہت عمدہ پوشاک پہنا، زرق و برق بہت قیمتی لباس، اور وہ سر پر ٹوپی وغیرہ سب شاہی انداز سے اپنے غلاموں کو رکھتا۔ ایک وقت وہ چل رہے ہیں بازار سے تو ایک شخص مزدور قسم کا، اس نے کہا کہ یہ کون سی جماعت ہے، یہ کون سی جماعت ہے کہ یہ ایسے زرق و برق اور ایسے شاہی انداز سے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں وزیر کے غلام ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ تو اس نے مستی میں بے ساختہ کہہ دیا کہ بھی ایسے انسان کو ایسے خوش نہیں رہتے کہ اے اللہ اپنے غلاموں کو کس طرح سے رکھنا چاہے امید سے سیکھ لے، ایسا کہہ دیا کہ وہ یہ اپنے غلاموں کو کھینچ ہی رکھا. تو تھوڑا وقت ہو گیا, بادشاہ اس وزیر سے بدظن ہو گیا اور اس کو گرفتار کر لیا اور اس کے ان غلاموں کو بھی گرفتار کر لیا اور ان کی سزائیں ہو گئی اور کہا کہ اس وزیر نے جو خزانے چھپائے ہیں ان کا پتہ دے دو. بہت سزائیں دی ان غلاموں کو لیکن انہوں نے نہیں بتایا, ایک نے بھی نہیں بتایا. پھر بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو, تو ایک غلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو اس نے ٹکڑے کرنا برداشت کیا لیکن وزیر جو ان کا مالک تھا ان کا راز نہیں بتایا اور نہ ان کسی غلاموں نے, سب قتل ہو گئے لیکن کسی نے. تو پھر وہ شخص جو تھا جس نے کہا تھا ایسا کہ اللہ امید سے سیکھ لے اپنے غلاموں کو, تو آواز آئی اے فلاں شخص امید کے غلاموں سے سیکھ لے بندگی کیسی. ان سے سیکھنا چاہیے بندے کو کیسا ہونا چاہیے اپنے مولا کے ساتھ, اپنے مالک کے ساتھ, اپنے خالق کے ساتھ. یہی کام بھی ہے اور یہی ذمہ داری بھی ہے کہ اپنی بندگی کا حق ادا کرے اور اپنے امتی ہونے کا حق ادا کرے. بندگی کا بندے کس کے ہیں؟ اللہ جل شانہ. بندہ کہتے ہیں غلام, بندہ کہتے ہیں غلام. اب اس کا نام غلام کو کہتے ہیں. تو بندگی کا دعویٰ جو ہے دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے, دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی ہونی چاہیے. اور امتی کس کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے؟ اب یہ دعویٰ اس کے ساتھ بھی دلیل ہونی چاہیے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ صحیح اور فہم اور صحیح شخص اس شخص کو کہتے ہیں جو وہ زبان سے بات کہتا ہے وہ اسی کے مصداق ہوتا ہے, اور جو وہ کہتا ہے وہ سمجھ کر کہتا ہے, شعور کے ساتھ کہتا ہے. ایسا نہیں کہ زبان سے کہہ دیا اور معلوم ہی نہیں میں نے کیا کہہ دیا, اس کے معنی کیا ہے. ایسے شخص کو صحیح شخص نہیں کہتے. تو بندگی کا دعویٰ کرنا اور امتی ہونے کا دعویٰ کرنا, ان دونوں دعووں کو ثابت کرنا ہے ورنہ پکڑ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ رحم کرے, ورنہ کیا ہو جائے گی کہ دعویٰ تو ایسے کرتا تھا اور تمہارا ظاہر, تمہارا باطن, تمہارے افعال, تمہاری شب و روز اس کے خلاف. اس کے خلاف تھے. لقمان علیہ السلام کسی وقت میں کسی کے ہاں غلام کی حیثیت سے کام کرتے تھے, تو مالک نے کہا کیا کھاؤ گے؟ غلام کی کیا حیثیت سے وہ فرمائش کرے, جو آقا کھلائیں گے. بھائی کہاں سو گے؟ تو پھر یہی جواب دیا, جہاں آقا کہیں گے. بھائی کیا پہنو گے؟ تو یہی جواب دیا کہ جہاں آقا کہیں گے. تو وہ مالک بھی سمجھدار تھے, اپنی جگہ سے اٹھے اور کہا بھائی آپ ہی ہمارے یہ ہو. اور بندہ جو ہوتا ہے, غلام جو ہوتا ہے, وہ ایسے ہی ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی شے پر, کسی بھی حکم پر اور کسی بھی چیز پر اعتراض نہیں کرتا. ہماری زندگی اعتراضوں سے بھری پڑی ہے. مجھے ایسا کیوں کیا, مجھے یہ کیوں نہیں دیا, مجھے یہ ایسا کیوں نہیں کیا, میں ایسا کیوں نہیں بنا, مجھے وہ چیز کیوں نہیں دی, یہ صرف کیوں کیوں, یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے کس کو اعتراض کر رہا ہے؟ بندگی کو سمجھنا آسان نہیں ہے, اور سمجھے گا نہیں تو حاصل بھی کیا ہے؟ بندگی کو سمجھنا آسان نہیں ہے اور بندہ بننا بھی آسان نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے حضرت گاؤں سے فرانک شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ اور مرفوضہ اکثر حضرت کے آسام مرفوضات میں دیکھیں گے, اے صاحب زادے اللہ پر اعتراض کرنا چھوڑ دے. ایسا آپ کرتے ہیں اللہ پر اعتراض کرنا, اب اس کو یہ کیوں دیا, اب یہ کس پر اعتراض ہے؟ یہ اللہ پر اعتراض ہے. ارے وہ تو حکمت سے دیتے ہیں, وہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, تجھے یہی کیوں دیا, تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب وہاں کہاں پہنچیں گے؟ آپ کا کام بندگی ہے نہ کہ اعتراض ہے. آپ کا کام بندگی ہے, اور بندگی کی مثال ہوتی ہے کل مائت فی یجل غسا, کل مائت ایک مردہ, ایک انسان جو مر جاتا ہے تو جو اس کو نہلاتا ہے گور جو ہوتا ہے غصہ, اب وہ مردے کو ایسے رکھے گا ویسے بیٹھے, ایسے رکھے گا ایسے بیٹھے گا, مردہ اس سے کسی جگہ میں اعتراض کرے گا ایسا کیوں رہتا ایسا کیوں رہتا. تو بندہ اللہ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ایسے ہی پیش کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر چاہنے پر راضی رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ راضی رہتا ہے. جنت میں جب جنتی لوگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے جنتیوں کیا تم کچھ اور چاہتے ہو؟ کہیں گے اللہ کیا چاہیں گے, جہنم سے نجات دلائی اور جنت, اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ نہیں, ہم اس سے اور بڑھ کر تمہیں ایک چیز دیتے ہیں. جنتی حیران ہو جائیں گے, اس سے جنت سے بڑھ کر ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ خوب غور سے سنو, یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ جنتی ہو, اب میں آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا, میں آپ سے ہمیشہ راضی رہوں گا. تو اس چیز کو دیکھ کر جنتی جنت کی اس نعمتوں کو بھول جائیں گے, اور اتنی خوشیوں کو کسی چیز سے نہیں ہو جائے. اسی لیے علماء کرام کے ہاں یہ بات آتی ہے کہ سب سے بڑا مقام جو ہے وہ رضا کا ہے, سب سے اعلیٰ و عرفہ, بہت اونچا جو مقام ہے وہ کس کا ہے؟ رضا کا, کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی رہے. تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے راضی رہتے ہیں جو اللہ سے راضی رہتے ہیں. جو بندہ کیا رہتا ہے؟ اللہ سے راضی رہتا ہے, اللہ ان بندوں سے راضی رہتا ہے. اسی لیے تو آوا کرام کے بارے میں جو آیا ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے, دو طرفہ ہے, بائی لیٹرل. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوئے. سب سے بڑا اور سب سے اونچا مقام، حتیٰ کہ جنت سے بھی اونچا مقام، کون سا مقام؟ رضا کا، اللہ کی رضا کا. تو اللہ کی رضا کن کو نصیب ہوگی؟ جو دنیا میں اللہ پر اعتراض کرتے رہے، اللہ سے ناخوش رہے، ہمیشہ جن کی زبان پر شکوے رہے، جن کے باطن میں شکوے رہے، جو ہمیشہ سے پریشان رہے، پریشان کیوں رہتا ہے؟ یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہ مجھے یہ دنیا کی چیز نہیں دی، یہ صحت کی چیز نہیں دی، یہ مال یا اور کسی چیز کی یہ چیز نہیں دی، تو ان پر پریشان رہتا ہے. تو یہ جو تقسیم کی، تقسیم کس نے کی؟ یہ تقسیم کس نے کی؟ تو گویا کہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے، اس لیے پریشان. اگر اللہ کی تقسیم سے راضی ہوتا تو اللہ، جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے کہا کہ اللہ اگر ہمیں جہنم میں بھی رکھے لیکن اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمیں وہاں بھی سکون ملے گا. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں، لیکن یہ کہ اللہ راضی رہے، ہمیں صرف یہ بات پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، طائف کے میدان میں ان اوباشوں نے پتھر مارے، جسد اطہر زخمی ہوا، خون اور یہ سب چیز بدن مبارک سے جاری تھے. تو جو بات فرمائی ہے وہ میں نے کہا، عمر و حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر فعل، ہر لفظ، ہر چیز جو ہے وہ امت میں، اس میں بے پناہ تعلیمات ہیں. تو فرمایا، ان لم تکن ساکتا علیہ فلا ابالی. کیا فرمایا؟ اے اللہ، ان لم تکن ساکتا علیہ فلا ابالی. اب وہ وہاں سے پتھر مار رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہوئے ہیں اور بدن مبارک میں درد ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں کہہ رہے ہیں، اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے کوئی غم نہیں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو یہ لوگ جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں ہاں، تو اور ہم جیسا ہوتا، دیکھو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، دیکھو اللہ نے ہم سے کیا کروایا، اللہ سے ہی شکوے اور ناراضگی. تو جن کے لیے یہ سارا نظام اللہ نے قائم کیا، ایسی ہستی، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں سے فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے کہہ دیجئے، حکم کیجئے کہ میں اس پہاڑ کو ان پر ابھی اتار دوں اور یہ نیست نابود ہو جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ سے کہا، ان لم تکن ساکتاً علیہ فلا ابالی. اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو پھر مجھے یہ جو میری جو تکلیف بات پہنچ رہی ہیں، ان کا کوئی غم نہیں. تو مومن کی صفت جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا وہ چیز نہیں ملتی جس کی اس کو حاجت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے، اے اللہ تو اگر مجھے، مجھ سے راضی ہے تو ان دنیاوی تکلیفات سے مجھے کوئی پریشانی نہیں. تو جب فرشتے نے کہا اس پہاڑ کو لائیں گے، ان کو نیست نابود کریں گے، کہا ان یہ قوم ایسی ہے، انہوں لا یعلمون، ان بیچاروں کو خبر نہیں، ان بیچاروں کو. ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے غصہ ہوتا ہے جب لوگ دین کے خلاف کرتے ہیں یا کچھ ایسا ویسا کرتے ہیں، مجھے بہت غصہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا، یہ لوگ غصے کے مستحق ہیں یا یہ شفقت و رحم کے مستحق ہیں؟ اب سوچنے لگا، تو میں نے یہی مثال دی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اسوہ حسنہ اس کو دیکھنا چاہیے. جب لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تو یہاں سے وہ بد دعا اور ناراض ان سے نہیں ہوئی. دعوت کے اصولوں میں یہ مسلمان جو دائی بنتا ہے اس کو دعوت کے اصول سمجھنے چاہیے. تو دعوت کے اصول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تو دائی کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ یہ بیچارے جو میرے خلاف کر رہے ہیں, یہ بیچارے جو دین کے خلاف بول رہے ہیں, اگر ان بیچاروں کو خبر ہوتی, کسی نے ان کو تعلیم دی ہوتی تو بیچارے ایسے نہیں کہتے. بیچارے جو ہیں جاہل ہیں, معلوم نہیں ہے, ان کی تربیت نہیں ہوئی, ان سب بات نہیں پہنچی ہے. تو اس زاویے سے, اس اینگل سے جب سوچے گا تو جن پر ابھی غصہ کر رہا تھا ان پر اب کیا شفقت کرے گا, رحم کرے گا. بیچارے دیکھو کیا کیا بک رہے ہیں, اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, ان کو خبر نہیں. اگر خبر ہوتی تو ایسا نہیں کہتے. کہا کہ میں اس لڑکے کی جو ہوئی تھی, نہیں ابھی جو ہوئی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, رشتہ طے ہوا ہے, شادی نہیں, نکاح نہیں ہوا, تو میں رشتہ توڑ دوں گا. کیوں کیوں توڑ دوں؟ مجھے بہت غصہ ہے اس لڑکی سے. کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اس کی داڑھی مجھے پسند نہیں, اس لیے مجھے یہ رشتہ اب مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو اب توڑنے پر تقریباً تیار, اس نے کہا. میں نے کہا ٹھیک تو ہے, اس نے کہا, لیکن اس بیچاری کو کس نے سکھایا؟ نرسری سے جب تھی بیچاری, اس کے سر سے دوپٹہ اٹھایا والدین نے, اس کے بال تھے, اس کے ماں باپ نے وہ اس کے کتروائے جب وہ ابھی 2 سال 3 سال کی تھی, اور اسی ماحول میں, اور پھر اس کے کپڑے بھی اس کے بدن سے اتروائے, اس کو ہاف سلیوز اور ہاف یہ جو ہے پاجامے ان کو دیا, اس کے بدن سے کپڑے اتروائے کہ وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ قسم کے کپڑے دیے. اب اسی نشو نما میں بیچاری پلتی رہی. اب اس کی زبان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اب اس لڑکی کا اس میں کیا خطا ہے؟ اس معاشرے کا خطا ہے, اس والدین, ان کے والدین کے خطا ہے, یہ اس بیچاری کا خطا ہے. اب اس نے 19 سال 20 سال 22 سال 23 سال اسی نشو نما میں, اسی ماحول میں پرورش پائی بے حیائی کے, اور اس میں اب اچانک آپ لوگ اس کو بولتے ہو سر پر دوپٹہ رکھو, چہرہ کو حجاب کر دو. حجاب ہوتا کیا ہے؟ دوپٹہ ہوتی کیا چیز ہے؟ دوپٹہ تو یہاں کندھوں پر ڈالنے کی چیز ہے, سر پر ڈالنے کی تھوڑی ہے. والدین نے تو یہی سکھایا ہے بچپن سے. اب اس بیچاری کی کا کیا خطا؟ تھوڑا سا رحم آیا. میں نے کہا یہ لڑکی بھی قابل رحم ہے. تو افہام و تفہیم سے, تو اللہ کے فضل سے بات یعنی الجھنے سے رہ گئی, سلجھ گئی. تو لیکن میرا وہ مقصد نہیں, مطلب یہ کہ ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, لیکن جب ہم اسی ہستی سے دور رہتے ہیں, انہی تعلیمات سے دور رہتے ہیں, تو ہماری زندگی میں کیا آ جائے گا؟ کچھ نہیں آ جائے گا. ہم کیا حاصل کریں گے؟ کچھ حاصل نہیں کریں گے. جس کسی نے حاصل کیا اس نے اسی ذات اقدس کے صدقے طفیل میں حاصل کی. یہ سب جو ہے برکتیں انوار, یہ اسی کا ظہور ہو رہا ہے. تو اس لیے امتی کے لیے بہت لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کو پہچانے, ان کی ہر ہر بات پر, ہر ہر لفظ پر, ہر ہر قول پر ان کو پہلے جاننے کی کوشش کرے اور دل و جان سے یقین کرے. یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا اور اس کان سے چھوڑ دیا. ایسے کام چلے گا نہیں. زندگی چلی جائے گی اور موت آئے گی تو پھر حسرت ہی حسرت رہے گی. تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم بندگی بھی سیکھیں اور بندہ بننا بھی سیکھیں اور امتی بننا بھی سیکھیں. اپنے مولا کا غلام بننا سیکھیں. اپنے اندر شان عبدیت پیدا کریں. کیا کریں؟ شان عبدیت پیدا کریں. عبدیت کا مقام سب سے اونچا مقام. عبدیت اللہ تعالی ہم سے یہی چاہتے ہیں. اللہ اور ہم خدائی میں دخل دیتے ہیں کہ میں نے کہا اس کو ایسا ہونا چاہیے اور کہتے ہیں اس کو ایسا کیوں نہیں ہو گیا. فلاں کو ایسا ہونا چاہیے, اس کو بد دعا یا نیک دعا دونوں. اب یہ تو خدا کا کام. اب یہ خدائی میں دخل دیتا. اسی لیے شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک طرف یہ یافتہ جب جانے لگے ان کی تربیت یافتہ ان کے مرید اور جو ان کی تربیت پائی تھی تو کہا حضرت آپ جاتے وقت نصیحت کیجیے, کہا دو چیزیں کرنا, نہ خدائی کا دعویٰ کرنا نہ نبوت کا دعویٰ کرنا. ہکا بکا رہ گیا کہ حضرت یہ تو ادنا مسلمان بھی نہیں کرے گا. میں نے تو آپ کی خدمت میں اتنے ساتھ, تو کیا آپ کو مجھ سے یہ امید ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں اور نبوت کا دعویٰ کروں؟ آپ خدائی کا دعویٰ یہ کرنا کہ آپ کہو گے جو میں کہوں گا وہی ہو کر رہے گا, یہ خدائی کا دعویٰ. اور نبوت کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں یہی حق ہے, اس کے علاوہ کچھ حق بھی نہیں. یعنی جو مسلکوں کا اختلاف ہوتا ہے اور دوسرے ان چیزوں کا, اگر جو حق و باطل کفر و شرک اس میں تو اس کا اختلاف نہیں ہوتا. یہ جو یعنی اہل سنت اور جماعت کے مسلمہ عقائد میں, اور عقائد میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں, فروعات میں جو تھوڑا سا اختلاف ہے اس اختلاف میں وسعت قلب اور گنجائش کی ہمیشہ سے جو ہے گنجائش ہے, تو اس میں ایسے وہ غیر لچکدار رویہ اختیار کرنا اور اس میں سے امت میں تفریق ڈالنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بہت ناراض ہوتے ہیں جو امت میں تفرقہ ڈالتا ہے, امت میں جو اختلاف کا باعث بن جائے گا اور اختلاف کی وجہ سے امت آپس میں بٹ جائے. تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے بہت ناراض ہوتے ہیں. تو اس میں توسو کی ضرورت ہوتی ہے, وسعت قلب کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ اختلاف بھی جو ہے یہ اسلام کے وسعت کی دلیل ہے. یہ اس میں عیب نہیں ہے کہ اسلام میں دین میں عیب نہیں ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ یہ اتنے مطلب جو ہے اختلاف جو ایک طبعی چیز ہے, جو ہیومن چیز ہے, اس کو برداشت کیے ہوئے اس سے, کیونکہ اسلام جو ہے وہ فطری مطلب ہے, فطرت کے خلاف نہیں ہے. ہاں اگر کوئی حد سے ہی باہر گیا تو وہاں تو پھر وہ کہے گا نہیں, یہ حد ہے, ان حدوں کے درمیان آپ کو اختیار ہے. آپ حد سے دائرے سے نکل گئے تو پھر آپ اسلام کے دائرے سے نکل جاؤ گے, اس کو اسلام قبول نہیں کرے گا. ہاں دائرے کے اندر اندر رہ کر, شریعت کے دائرے کے اندر اندر رہ کر تو اس کی گنجائش ہے اور اس میں بہت وسعت بھی ہے. اس میں اس قسم کا یہ جو ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے. تو غرض یہ کہ ہر ایک ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دین کے بنیادیات کو اچھی طرح سمجھیں.
جو بیسک چیزیں دین کی ہیں. بڑی بڑی چیزیں تو بعد میں آ جائیں گی, پہلے بنیاد صحیح ہو, ایمان صحیح ہو, توحید کا عقیدہ صحیح ہو, ہم بندگی کے مفہوم کو سمجھے, بندگی کے مفہوم کو سمجھے, امتی ہونے کے مفہوم کو سمجھے. اور شریعت نے جن چیزوں پر دین کی بنیاد رکھی ہے, بنی الاسلام علی خمس, کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے, ان چیزوں پر جیسے ان کے سمجھنے کا حق ہے. اسی لیے اصل میں جو شروع میں یہی دعا ذہن میں آئی تھی, تو اسی پر اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے برکت سے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈھال دی, کہ اصل میں ذہن میں یہ آیا تھا, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں حق ہی حق دکھا دے. حق ہی حق کا مطلب یعنی ہم اسی چیز کو حق سمجھے جو اللہ کے نزدیک حق ہے, اور ہم اسی چیز کو باطل سمجھے جو اللہ کے نزدیک. اور بہت بڑا قہر جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, دنیا میں جو بڑا قہر ہو اللہ کا ہوتا ہے, اللہ کی ناراضگی کا جو بڑا یہ ہوتا ہے ظہور, وہ اس لیے اس معنی کر کے نہیں اس نے اس کو تکلیف پہنچائی, بیماری دی, تنگی دی, یہ دیا وہ دیا, نہیں, بلکہ اس پر جب اللہ قہر کرتا ہے تو وہ باطل کو حق سمجھتا ہے اور حق کو باطل سمجھتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرو. تو اس لیے آج کا زمانہ جتنا جتنا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جائے گا, اتنا جو ہے فتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے اور نیکیوں کی توفیق کم ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے یاد رکھنا یہ ہے کہ آج کا دن ہمیشہ کل کے دن سے بہتر ہے, اور کل گیا ہوا کل کا دن آج کے دن سے بہتر تھا. جتنا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جائے گا اور قیامت کے قریب ہوتا جائے گا, اتنی جو ہے فتنے عام ہوتے چلے جائیں گے, اور حق و باطل کا یہ تمیز بہت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے بہت ہوشیاری سے, سمجھداری سے, ہمت سے کام لے کر اپنے ایمان کو بچانا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو, ہاں, حلال و حرام کا خیال کر کے. اگر اس کا خیال نہیں کیا تو یہ حق بات تو ادھر گھسے گی نہیں. حرام سے پرورش پایا ہوا جس, حرام سے پرورش پایا ہوا قلب, حرام سے پرورش پایا ہوا یہ سارا, اس کو کچھ نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ گناہوں سے بچا جائے, آنکھوں کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, ہاتھوں سے گناہوں کی حفاظت, پیروں سے جو گناہوں کی طرف چلنے کی حفاظت, اپنے خیالات کی حفاظت, اپنے دل کے جذبات کی حفاظت, اور اپنے رہن سہن اور اسلامی شریعت کے خلاف رہنے سے حفاظت. تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں, تب جا کر یہ بندگی کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا, تب جا کر امتی ہونے کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا, اور اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کریں گے. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, ایسے ہی نہیں ہوتا یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے صحیح سمجھنے کی اور صحیح کرنے کی, اور اللہ تعالیٰ ہماری غفلتوں کو دور کرے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنائے, اللہ ہم سے راضی رہے اور ہم بھی اللہ سے راضی رہے, ہمیں بھی ایسے بندوں میں سے کر دے جو اللہ سے راضی رہے, اور اللہ ہم سے ہمیشہ کے لیے اپنی رضا نصیب کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈھال دیں, اور ان کی تعلیمات سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.
ٹھیک ہے.